نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 126، آیت نمبر 88 سے 111 تک. لیسن نمبر 126، آیت 88 to 111. فلما دخلوا عليه قالوا، پھر جب وہ اس پر داخل ہوئے تو کہنے لگے، برادران یوسف دوبارہ غلے کی تلاش میں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، مصر میں ان پہ داخل ہوئے اور کہنے لگے، یا ایہا العزیز، اے عزیز، یہ لقب ہے ان کا، مسنا، پہنچا ہم کو، و اہلنا، اور ہمارے گھر والوں کو، الدر، نقصان، تکلیف، یعنی بھوک کی شدت، قحط مراد ہے، یعنی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی، ہم بہت تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں. وجئنا ببدعت مزجات، اور ہم لائے ہیں حقیر سرمایہ، بھوک کی شدت بھی بہت ہے لیکن غلہ خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، بہت کم سرمایہ ہے، حقیر پونجی ہے، ورتھ لیس، مزجات. فاوفی لنا الکیل، تو پورا دیجئے ہمیں غلہ، یعنی اگرچہ ہمارے پاس مال کم ہے لیکن آپ ہمیں پورا پورا غلہ دیں. وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ بھی کریں، نہ صرف یہ کہ ہمیں اونٹ بھر غلہ دیں جیسے پہلے آپ دیتے رہے پر پرسن، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ بھی دیں، کیونکہ ہم بہت محتاج ہیں، ہم پر رعایت کریں. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ غلہ دینے کے علاوہ ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ بھائی جنہوں نے کل یعنی ماضی میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، آج کس طرح ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تکلیف اور دکھ اور غم کو بیان کر رہے ہیں، یعنی کس حال کو پہنچ چکے ہیں، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو، صدقہ کرنے والوں کی جزا، ان کا صلہ اللہ کے پاس ہے. گویا کہنے کا مطلوب یہ تھا کہ اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا جو احسان آپ ہم پر کریں گے. تو یہاں پر برادران یوسف کی عاجزی اور ان کی تکلیف کی حالت پوری طرح نظر آتی ہے، تو اس پر یوسف علیہ السلام کا دل پسیج جاتا ہے، وہ اب اس راز کو مزید راز نہیں رکھتے بلکہ ان کے سامنے معاملے کی حقیقت کھول دیتے ہیں. قالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، هل علمتم، کیا معلوم ہے تم کو، کیا تم جانتے ہو، کیا یاد ہے تمہیں، ما فعلتم بیوسف، کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا کیا تم کو یاد ہے، یعنی جب تم نے اسے کنویں میں پھینک دیا تھا. وہ اخی ہی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم لا علم تھے، نادان تھے. یہ ہے ان کا عظیم اخلاق، کریمانہ اخلاق، بھائیوں نے کیسا سلوک کیا اور وہ انہیں کس طرح بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ ہاں تم سے غلطی ہو گئی لیکن اس لیے ہوئی کہ تم ناسمجھ تھے، تم سے بھول ہو گئی، ناسمجھی میں ہو گئی، یعنی کسی قسم کا مزید بلیم نہیں کرتے، الزام نہیں لگاتے، تانا نہیں دیتے، اس برے وقت کو یاد نہیں کراتے. اور یہ جو جاہلون ہے، جہالت دو طرح کی ہوتی، ایک لاعلمی کی وجہ سے ہوتی اور ایک خواہشات کے غلبے کی وجہ سے جو گناہ انسان کرتا ہے، اس کیفیت کا نام بھی جہالت ہے. بعض سلف کا قول ہے کہ کل من عصى اللہ فہو جاہل، جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی وہ دراصل جاہل ہے. اب یہاں یوسف علیہ السلام بغیر کسی بلیم کے بھائیوں کو اپنا تعارف کراتے ہیں. اور جیسا کہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 15 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کنویں میں کہ ایک دن تم انہیں اس معاملے کی حقیقت بتاؤ گے اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی, وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے, انہیں یاد ہی نہ ہوگا کچھ. قالوا, وہ کہنے لگے اخوان یوسف اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف اَإِنَّكَ, کیا بے شک تم لَأَنْتَ يُوسُف, البتہ تم ہی یوسف ہو, کیا تم یوسف ہو. یعنی انہیں تو اس بات کا گمان تک نہ تھا, خیال تک نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب یوسف علیہ السلام نے گزشتہ واقعات یاد کرائے تو انہیں بھی ہوش آئی. قَالَ أَنَا يُوسُف, کہا ہاں میں یوسف ہوں. اب دیکھیں کہ کس قدر جذباتی کیفیت ہوگی, لیکن شدید قسم کی جذباتی کیفیت میں بھی یوسف علیہ السلام کتنے باوقار انداز میں معاملہ کر رہے ہیں. کوئی اوور ایکسائٹیڈ نہیں, کوئی چیخنا چلانا نہیں, کوئی شور ہنگامہ نہیں, بہت ہی باوقار معزز انداز میں کہتے ہیں انا یوسف, ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے, یعنی بنیامین جس کو پچھلی دفعہ چھوڑ گئے تھے. قد من اللہ علینا, تحقیق اللہ نے ہم سب پر احسان کیا ہے. یوسف علیہ السلام پر کیا احسان کیا تھا کہ کنویں سے نکال کر ان کو مصر کے ایک بہت بڑے عہدے پر فائز کیا. بھائی پر کیا احسان تھا کہ انہیں بھائی کے ساتھ ملنے کا موقع عطا کیا. اور ان بھائیوں پر کیا احسان تھا کہ انہیں پھر بھائی کے ساتھ لا ملایا, اور بھائی کی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی جوابی کاروائی نہیں. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم سب پر احسان کیا ہے. قد من اللہ علینا, تحقیق اللہ نے ہم سب پر احسان کیا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جب کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو اس کی غلطی کا احساس دلانے میں کامیاب ہو جائے, یا اس کا موقع آ جائے, یا کبھی بدلے کا موقع ہو, تو اس موقع پر بھی انسان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. ایک یہ ہے کہ آپ جیت جائیں اور دوسرا شخص ہار جائے, دوسرا جیت جائے اور آپ ہار جائیں, اور ایک یہ کہ آپ بھی جیتیں اور وہ بھی جیتے. اس کو ون ون سچویشن کہتے ہیں, کہ اگر آپ جیت رہے ہیں اور دوسرا ہار رہا ہے تو اس کو ہارنے نہ دیں, اس کو ہارنے کا احساس نہ دلائیں, بلکہ اسے بھی احساس دلائیں کہ اس نے بھی کچھ کھویا نہیں. اور یہ بہت بلند اخلاق والے ہی کر سکتے ہیں. اس وقت یوسف علیہ السلام ایک بلند مقام پر فائز ہیں, اور بھائی اپنی انتہائی تکلیف کے ساتھ ان کے حضور حاضر ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں, ہم بڑی مشکل میں ہیں, آپ ہم پہ صدقہ کیجیے, ہم پر احسان کیجیے, ایک طرح سے بھیک مانگ رہے ہیں. یہ وہ موقع تھا کہ جب یوسف علیہ السلام اگلے پچھلے سارے بدلے لیتے, اگر کچھ اور نہ کرتے تو کم از کم باتوں سے ضرور تانے دیتے اور اپنا دل ٹھنڈا کرتے, لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ صرف اتنا کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بھائی ہے, اللہ نے ہم سب پر احسان کیا ہے کہ ہم سب کو پھر ملا دیا ہے. انہیں کسی طرح بھی شرمندہ نہیں کرتے. اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیے کہ اگر ہم کسی وقت اپنے کسی حریف, کسی دشمن, کسی ایسے شخص کے مقابلے میں جو ہمیں تکلیف دیتا ہو, ون کر جائیں, کامیاب ہوں, اس وقت ہمارا طریقہ اور اخلاق کیا ہوگا, ہم کس درجے پر دوسرے کو شرمندگی سے بچائیں گے. یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہوتی ہے, کسی کو شرمندہ نہ کرنا اور شرمندگی سے بچانا. اور یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو بار بار اس کی غلطی, اس کی کمزوری اور اس کی خطا یاد کراتا رہے, تم وہی ہو نا جس نے ایسا بھی کیا, ایسا بھی کیا, ایسا بھی کیا. بہت سے لوگوں کی زندگی انہی تانوں میں گزرتی, کہ صرف دوسرے کو محسوس کراتے رہتے ہیں کہ اس کو بلیٹل کرتے رہتے ہیں، اسے حقیر کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کا مذاق اڑا کے، کبھی اس پہ ہنس کے، کبھی اس کی کسی کمزوری کو اچھال کے، کبھی اس کی کسی غلطی کو نمایاں کر کے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی حالات درست ہوتے؟ کبھی اصلاح ہوتی نہیں. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے، کسی سے کوئی بھول چوک ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیے کہ ماحول میں کیسے کہہ گونجتے. ان کہکوں کا کیا مطلب؟ دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسرے کو حقیر کرنا. کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی نادانی ہو گئی، تو آپ اس کو خوب طنز کا تیر مار کے اسے احساس دلاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا میرے ساتھ. اب جس تیر سے آپ نے اس کو مارا ہے، اس سے اس کا دل زخمی ہو گیا ہے، پھر آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ دل آپ کی محبت رکھے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. جس دل کو آپ زخمی کر دیتے ہیں، وہاں آپ کی محبت نہیں آ سکتی. لیکن بہت سے لوگ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے دوسرے کو ذلیل کرتے رہتے ہیں، اور یہ صرف دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بہت سے لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ یہی ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، کہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان کو ہرٹ کرتے رہتے ہیں اور انہیں اس کا احساس دلاتے رہتے ہیں، اور پھر بار بار پچھلی باتیں دہراتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حالات پہلے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، پہلے سے بھی خراب ہو جاتے ہیں. وہ جو تھوڑی بہت عزت ہوتی ہے نا دوسرے کی، وہ بھی جاتی جب حیا نہیں رہتی. جب آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا، تو پھر آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے؟ کہ وہ آپ کی عزت کرے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر زبان سے کچھ نہ کہے تو دل میں وہ جگہ نہیں بنتی. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ایسے نازک مواقع پر انسان محتاط رہے. ٹھیک ہے، دوسرے سے غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، ہو گئی بس، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کسی کو جیتنا چاہتے ہیں تو اپنے اچھے اخلاق سے. انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، پس بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور یہی پوری کہانی کا خلاصہ ہے. ساری کہانی اس آیت کے گرد گھومتی، یہی اس کا ہول سول لیسن ہے. انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو بھی تقوی اور صبر کی روش اختیار کرے گا، تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل محسن کون ہوتا ہے. کوئی شخص محسن بن ہی نہیں سکتا، احسان کر ہی نہیں سکتا، جس کے اندر تقوی اور صبر نہ ہو. تقوی اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے وہ تقوی پر بیسڈ ہو، کہ انسان سب کے سامنے اور کھلے چھپے ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور دوسری طرف جب بندوں سے معاملہ کرے تو صبر کا دامن نہ چھوڑے، ہر حال میں صبر کرے. جو شخص یہ دو کام کرے گا، کبھی بھی اللہ اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا، کبھی اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی طرح اس کو ضرور کمپنسیٹ کرے گا، کیونکہ تقوی اور صبر کا اجر اللہ کے پاس ہے اور وہی دینے والا ہے. اور اگر انسان صبر نہیں کرتا تو نہ بندوں سے کچھ ملتا ہے اور نہ اللہ سے کچھ ملتا ہے، ہر لحاظ سے خسارہ پاتا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کی زندگی میں مشکل نہ آئے. ہر انسان کسی نہ کسی طرح ضرور آزمایا جاتا ہے، اور وہ آزمائش اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کوئی شخص کس درجے پہ کھڑا ہے، محسن کے درجے پہ ہے، اس سے نیچے ہے، یا بالکل ہی اسفل سافلین کے درجے پہ پہنچا ہوا ہے. تو انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور صبر اس بات کا نام بھی ہے، یعنی صبر ایک تو یہ نا کہ کسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو پی جائے، اور صبر اس کا نام بھی ہے کہ انسان نتیجے کا انتظار کرے. جب کسی کے ساتھ اچھا کر لے، یا کسی کی برائی کے جواب میں خاموشی اختیار کر لے، یا بدتمیزی سے پرہیز کرے، تو پھر اس کا نتیجہ کب آئے گا اس کے لیے انتظار کرے. انتظار بھی صبر ہے. کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ آج اگر ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، کسی کے ساتھ احسان کیا ہے، فوراً ہمیں اس کا بدلہ کل ہی ملے، اور اگر نہیں ملتا تو ہم بے صبرے ہو کر جو کیا ہوتا ہے اس کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ ہر تنگی اور تکلیف کے ساتھ آسانی، انما العسر یسرا۔ مثلا آپ کو اپنے بچوں کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے، اب کیا ہے کہ آپ صبر کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، ان کو پال پوس رہے ہیں، ان کو ان کے ساتھ ہر بھلائی اور احسان کیے چلے جا رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو انہی کے ذریعے آسانی بھی ہوگی، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ بھی آسانی، یعنی ان کا وجود بھی ایک نعمت ہے۔ ان سے پوچھئے جن کے پاس بچے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بچے گھر پر تھے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ رہتی، جب وہ چلے گئے خالہ کے پاس تو دن گزارنا مشکل ہو گیا۔ انما العسر یسرا، لیکن ہم عسر کے اندر یسر نہیں ڈھونڈ سکتے۔ مختلف لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں اور ہمیں یقیناً کسی نہ کسی طرح کی کوئی تکلیف ایک دوسرے سے پہنچتی رہتی، کیونکہ انسان مٹی سے بنا اور مٹی اپنی فطرت میں بھاری ہے، اس کا اپنا ایک بوجھ ہے، تو کسی نہ کسی طرح دوسرے کا بوجھ ہم پہ پڑتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بات دوسرے کی گراں، گراں کا کیا مطلب ہوتا ہے، باری گراں گزرتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس گرانی کو اٹھا کے رکھ دیں، کسی طرح پرے پھینک دیں، اور ایک یہ ہے کہ اس گرانی کو برداشت کریں، اور اس گرانی کو برداشت کرنے کے اندر ہی اللہ نے آسانی بھی رکھی، اسی کے اندر خوشی بھی رکھی۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم مثبت طریقے سے پازیٹیولی اس خیر اور بھلائی کو تلاش کریں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ شدید مشکل میں بھی آپ مسکرانا نہیں بھولیں گے۔ پھر ہم کب مسکرانا بھولتے ہیں؟ جب ہمیں وہ مثبت پہلو بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور دوسری چیز ہم پر حاوی ہو جاتی، پھر ہم بالکل ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ان النصر مع الصبر، کامیابی صبر ہی کے ساتھ ہے۔ کوئی شخص بھی اپنے منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کو اس راستے کی ساری مشقتیں برداشت کرنی ہوگی، اور اگر انسان تھک کر بیٹھ جائے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن عموماً ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتہائی ایموشنل ہو جاتے ہیں، ریاکشنری ہو جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، جو ہوتا ہے پہلے سے وہ بھی جاتا ہے۔ زندگی امتحان بھی، ہر جگہ ٹرائل ہے، فل آف مزریز ہے، دن رات میں کئی سچویشنز آتی ہیں جس میں ہماری کنڈیشن مزریبل ہو جاتی، آنسو نکل آتے، کہیں سیڈنس ہے، کہیں سوروز ہیں، کہیں تکلیفیں ہیں، غم ہے، افسوس ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے۔ اگر یہ سب کچھ زندگی سے نکل جائے تو زندگی تو سٹیٹک ہو جائے، کچھ بھی نہ رہے اس میں۔ یہ سب چیزیں بھی ہمیں نعمتوں کا احساس دلاتی رہتی ہیں، اور چونکہ اللہ نے زندگی بنائی ہی امتحان کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہارا امتحان لے۔ تو امتحان تو مشکل ہی ہوتا ہے، امتحان کتنا بھی آسان ہو امتحان امتحان ہی ہے، اس میں مشکلات ہیں۔ اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایوکم احسن عملا، تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ سورت عام الحزن میں اتری تھی، جب ایک طرف ابو طالب کی وفات ہو گئی، دوسری طرف حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، اور آپ کو پناہ دینے والے گھر سے باہر اور اندر کی دنیا میں وہ دونوں ہی چلے گئے۔ اندر کی دنیا میں خدیجہ پناہ دیتی تھی جب بھی آپ تھکے ہارے آتے، اور باہر کے لوگوں کے لیے آڑ ابو طالب تھے، دونوں ہی چیزیں چلی گئیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سورت اتار کر ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور دوسری طرف ہم سب کے لیے اس میں بے شمار سبق رکھ دیے۔ انہ من یتقی ویصبر، اسی طرح آپ دیکھیے بازو کا جاب چلی جاتی، حلال رزق کے دروازے بند ہو جاتے، انسان بے صبری کرتا ہے کہ اب بھوکے تو نہیں مرنا، چلو حرام ہی صحیح، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کا خوف دل سے کم ہونے لگتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی تھام لینا، اپنی ضروریات کو کم کر لینا، چھوٹی چیز پر راضی ہو جانا، اپنا جو خود ساختہ لائف سٹینڈرڈ بنایا ہوا نا اس سے کم پہ راضی ہو جانا، کیونکہ بعض اوقات ہم صرف اس بھرم میں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ، وہ اتنے بڑے گھر میں رہتے تھے چھوٹے میں آ گئے، صرف جھوٹی شان آن بنانے کے لیے ہم حرام کا سہارا لیتے رہتے ہیں. لیکن جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے انہ من یتقی و یصبر، اور انسان صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ اجر ضائع نہیں کرتا، اجر اس کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، آثرک ایثار سے پسند کیا ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے، غلطی ہماری تھی، وی ور رانگ. گویا آخر میں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ تم بہتر ہو، اور یہ بھی ان کی ایک اعلیٰ ظرفی تھی. اور اللہ کو یہ جملہ بہت پسند ہے جب انسان کسی انسان کے سامنے کھڑا ہو کر انسان کے مقابلے میں یہ کہے کہ یو ور رائٹ اینڈ آئی واز رانگ. اور یہ انتہائی مشکل جملہ ہے جو کوئی بول سکے. بعض اوقات ہمارا دل یقین کر لیتا ہے کہ ہماری غلطی ہے 100%، لیکن ہماری زبان یہ جملہ نہیں بول سکتی، ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اعتراف نہیں کر سکتے. لہذا برادرانی یوسف نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک طرف تھا، لیکن جب انہوں نے کہا، ان کی خوبی کا اعتراف کر لیا، ان کے فضل کا، ان کے مالی خوشحالی کا، اقتدار کا، حکومت کا، نبوت کا، ہر نعمت کا جو یوسف علیہ السلام کو ملی، اور یہ کہا کہ لقد آثرک اللہ علینا، تم ہم سے بہتر ہو، اللہ نے تمہیں ترجیح دی ہے. کل تک تم اس پہ ناراض تھے نا کہ یوسف کیوں ہمارے باپ کی آنکھوں کا تارا ہے. احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ، لیکن آج ان کے اندر حالات کی شدت کہیے یا تکلیفوں کی کثرت کہیے، کیونکہ یہ تو نہیں ہوا کہ یوسف کو ہٹا کر معاملے سارے آسان ہو گئے. یوسف کو کنویں میں پھینک کر ان کی زندگی آسان تھوڑی ہو گئی، اللہ نے انہیں ایک اور طرح سے آزما لیا، اور قحط کی شدت نے انہیں کو توڑ کے رکھ دیا، اور ایسے میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور کہا وہ ان کننا لخاطئین. اور یہ ہے نا جو ان اور پھر لخاطئین، اس میں شدت اور تاکید پائی جاتی، بے شک ہم ہی غلطی پر تھے، یہ غلطی ہماری ہی ہے. اور اس وقت بھی ان کو کوئی زبردستی نہیں منوایا جا رہا تھا، انہوں نے اپنی فری چوائس کے ساتھ اس کا اعتراف کیا کہ ہم غلط تھے، آپ ٹھیک تھے، اور اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے. توبہ کیا ہے؟ توبہ اپنی غلطی کے اعتراف کا نام ہی تو ہے. اور جب کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو غلطی کتنی بھی بڑی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور بندوں کے حق میں بھی غلطی کتنی بڑی ہو، لیکن بندوں سے جب انسان معافی مانگ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں غلط تھا، آپ ٹھیک تھے، تو بندے بھی معاف کر دیتے ہیں اور اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. اور یہی رویہ دراصل مطلوب ہے بندوں سے. قالا یوسف علیہ السلام نے کہا، جو بہرحال ہر اعتبار سے اخلاق میں آگے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، کوئی آر نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی عتاب نہیں. بدلہ لینا تو بہت دور کی بات، آج کے بعد یہ بات دہرائی بھی نہ جائے گی. تثریب کا لفظ جو ہے یہ سارا با سے ہے، آنکھوں کی چربی چھیل دینا، جسے وہ موتیا وغیرہ سے اوپر ہٹا دیتا نا لیئر، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جلی اتارنا جو ہوتا ہے نا، یعنی جو کچھ تم نے کیا، جو تم پر الزام تھا، وہ الزام میں نے ہٹا دیا. وہ جلی ہٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، آنکھیں صاف ہو جاتی، صاف شفاف آئینے کی طرح، یعنی میرے دل میں تمہارے خلاف کوئی بھی ناراضگی نہیں. وہ جو دھند آ گئی تھی وہ جو جھلی تھی وہ اتار دی، اور آج کے بعد اس بات کا ذکر نہ ہوگا. لا تثریب علیکم اليوم، آج بھی اور آج کے بعد بھی، چیپٹر کلوزڈ. یہ ہے کسی کو معاف کرنا. اصل میں ہم بعض اوقات کسی کو معاف کر بھی دیتے ہیں، لیکن اتنا احسان جتاتے ہیں، ہر تھوڑے دن کے بعد اس تذکرے کو دوبارہ لے بیٹھتے ہیں، بھولتے نہیں، نہ خود بھولتے ہیں نہ بھولنے دیتے ہیں، اور کسی نہ کسی شکل میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تانے دیتے رہتے، سناتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے اصل معاف کرنا، کہ ذکر ہی نہیں، مینشن ہی نہیں. یغفر اللہ لکم، اور صرف اتنا نہیں کہ ذکر نہیں ہوگا، کوئی بلیم نہیں، الزام نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تم کو بھی معاف کر دے، تم سے جو غلطی ہو گئی. اور یہ کتنے بڑے دل کی بات ہے. اور یہ تکلیف یوسف علیہ السلام کی کوئی ایک دو دن کی تو نہیں تھی، زندگی گزر گئی تھی اس میں، یعنی باپ کی جدائی میں، وطن کی جدائی میں، اپنے پورے ماحول سے کٹ جانے میں، اور بالکل اجنبی لوگوں کے اندر رہنے میں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سال ہا سال اس پر گزر گئے، لیکن جب وہ معاف کرنے پر آئے تو انہوں نے سب کچھ بلا دیا. کیونکہ جس تکلیف کو جتنا عرصہ زیادہ گزر جائے، اس کا زخم اتنا زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، اس کو معاف کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو نا روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ تو ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو سال ہر سال انسان کے دل کے اندر رہتی. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کسی کی شادی ہوئی، ساس کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف، اب کئی سال تک وہ اس بچی کو تانے ملتے رہے اور ایک تکلیف میں رہی، پھر کیا وہ ساس بوڑھی ہو گئی، اب وہ محتاج ہو گئی اور وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئی اسی بہو پر جس کو اس نے ذلیل کیا ساری زندگی تانے دے دے کر. اب یہ خاتون اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نکال دیں ان کو گھر سے، لیکن اس موقع پر وہ سب کچھ بھول کر اگر وہ احسان کرتی اور یہ کہتی کہ کوئی بات نہیں، اور کسی بات کا ذکر بھی نہیں کرتی دوبارہ، نہ شوہر کے سامنے، نہ اس کے سامنے، نہ کسی دوسرے تیسرے کے سامنے، کوئی احسان نہیں جتاتی، تو آپ دیکھیں کہ ایسی کتنی مثالیں ہوں گی، ہارڈلی کوئی ہوگی. اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کر بھی لیں تو دوسروں ضرور کہتے ہیں فلاں نے تو میرے ساتھ ایسا کیا تھا لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس کا چرچا کرتے رہتے ہیں. لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے جو تم سے خطا ہوئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر یہ احساس بھی تھا کہ ان کی فیملی جب آئی ان کے پاس تو سارے مصر کو پتا چلا کہ یہ جسے ہم نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، یہ تھا کون. ان کی بھی پوزیشن کلیئر ہوئی کہ یہ تو اتنے اعلی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. کس طرح یہ جب سارا کنبہ واپس آیا اور یعقوب علیہ السلام بھی آئے ہوں گے جو اللہ کے نبی ہیں، بہت بزرگ نبی، اور پھر ایک نبی کی پوری اولاد اور ان کی اولادیں آگے، 67 کے قریب یہ لوگ تھے جو وہ سب کے سب واپس مصر میں آتے ہیں. تو ان کے آنے سے اور یوسف علیہ السلام نے ان سب کو جب معاف کیا تو اس سے یوسف علیہ السلام کی عزت اور قدر اور بڑھ گئی. کیونکہ خاندان کی جو ایک سپورٹ ہوتی ہے یا ایک تعاون ہوتا ہے، اس سے انسان کے کاموں میں اور زیادہ برکت ہوتی. ایک ہوتا ہے کہ اپنے خاندان سے بگاڑ کر انسان اکیلا ہی کہیں چل پڑے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان کے جو لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ ایسا تو ہوتا ہے نا کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی اذیت پہنچتی رہتی، کوئی نہ کوئی تکلیف دے بات سننے کو ملتی رہتی. تو ایک حال یہ ہے کہ انسان ان سب کو ایک طرف پھینکے اور خود اپنی ترقی کا سفر تنہا کاٹے، اور دوسرا یہ کہ ان کی تکلیفوں کے باوجود ان کو ساتھ لے کر چلے، اور اس میں انسان کی عزت زیادہ ہے جب اس کو خاندان کا تعاون ملتا ہے. اور اس تعاون کو لینے کے لیے آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایثار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عموماً صلہ رحمی اس کے بغیر ہو نہیں سکتی کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. یہ جو آیت ہے قال اللہ تصریب علیکم اليوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو فتح مکہ کے موقع پر پڑھا تھا، کہ وہ قوم جس نے آپ کو نکال دیا تھا کہاں سے؟ مکہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس حکمران کی حیثیت سے اس میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آیات پڑھی، لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اور اس وقت اللہ تعالی کی صفت رحمت کا ذکر صرف الرحیم کے طور پر نہیں کیا گیا بلکہ ارحم الراحمین کے طور پہ کیا گیا، انتہائی مبالغہ، کہ وہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے. اور وہ مہربان ہے تو سب کی غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے، اگلی پچھلی.